السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی بحریہ نے ایک بھارتی آبدوز کی پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان بحریہ کے دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز یہ اشارہ دیا ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان میں کیا جانے والا فضائی حملہ اس دہشت گردی کے خلاف آخری کارروائی نہیں تھی جس کا مرکز ہمسایہ ملک ہے. پاکستان میں قلعدم تنظیموں کو حکومتی کنٹرول میں لیے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سخت کارروائی شروع ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی ڈوزیر میں شامل افراد سمیت قلعدم تنظیموں کے 44 رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ہندو برادری کے بارے میں متنازع بیان دینے پر پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے استعفی دے دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہندی زبان میں ٹویٹ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جماعت اسلامی کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر 5 سال کی پابندی عائد کرنے کے حکومت کے حالیہ اقدام کے خلاف منگل کو عام ہڑتال کی گئی ہے. افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ بھارت کی ترجیحی تجارتی حیثیت منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. داعش کے سینکڑوں جنگجو اور ان کے خاندان شمال مشرق کے گاؤں باغوس سے انخلا کر رہے ہیں. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت کامیاب ہوگی. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی بحریہ نے ایک بھارتی آبدوز کی پاکستان کے سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان بحریہ کے دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان بحریہ کی طرف سے یہ دعویٰ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان گزشتہ ہفتے ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد سامنے آیا ہے. فضائی حملوں کے بعد دونوں ملکوں کی کشیدگی میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے. اس خبر کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز اشارہ دیا ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان میں کیا جانے والا فضائی حملہ اس دہشت گردی کے خلاف آخری کارروائی نہیں تھی جس کا مرکز ہمسایہ ملک ہے. احمد آباد میں ایک انتخابی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہی کیوں نہ چھپ جائیں. روزنامہ ٹائمز آف انڈیا اور اکنامک ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نے انتخابی ریلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک کام مکمل ہو گیا ہے تو ان کی حکومت سوئے گی نہیں بلکہ ایک اور کارروائی کی تیاری کرے گی. انہوں نے یہ بات 26 فروری کو پاکستان کے اندر بقول ان کے دہشت گردی کے کیمپ پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے نام لیے بغیر کی. اور پاکستان میں قلعدم تنظیموں کو حکومتی کنٹرول میں لیے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سخت کارروائی شروع ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی ڈوزیر میں شامل افراد سمیت قلعدم تنظیموں کے 44 رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ 44 لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بھارتی ڈوزیر میں ذکر تھا. اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو فیس بک لائیو کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے. ہندو برادری کے بارے میں متنازع بیان دینے پر پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے استعفی دے دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے. صوبائی وزیر نے پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کے دوران ہندو برادری سے متعلق متنازع بیان دیا تھا جس کے بعد انہیں ہندو برادری اور خود ان کی جماعت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. فیاض الحسن چوہان نے منگل کے صبح اپنا ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہندو برادری نہیں بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، بھارتی فوج، بھارتی میڈیا اور خفیہ ایجنسی را پر تنقید کی تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہندی زبان میں ٹویٹ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں امن کا نوبل انعام کا حقدار نہیں ہوں، نوبل انعام کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کشمیری عوام کی امنگوں کی روشنی میں متنازع کشمیر کا حل تلاش کرے گا اور برصغیر میں امن و انسانی کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جماعت اسلامی کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر 5 سال تک پابندی عائد کرنے کے حکومت کے حالیہ اقدام کے خلاف منگل کو ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ایک روزہ ہڑتال کے لیے اپیل مختلف تاجر انجمنوں نے کی تھی اور اس کا مقصد شورش زدہ ریاست میں پولیس کی طرف سے سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے اور آئین ہند کی دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کی کوششوں پر احتجاج کرنا بھی شامل تھا۔ اور افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحا میں جاری بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ دوحا میں طالبان اور امریکی وفد کے درمیان جاری بات چیت کے دوران زیر غور معاملات انتہائی نازک اور حساس ہیں، جس پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ بھارت کی ترجیحی تجارتی حیثیت منسوخ کر دے گی۔ اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ملکوں کے ساتھ تجارتی جنگ کا نیا باب کھل جائے گا جن پر وہ غیر منصفانہ تجارتی طریقے استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ صدر نے پیر کے روز کانگریس کو اطلاع دی کہ وہ بھارت کو عمومی ترجیحات کے اس نظام سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے تحت 5.6 بلین ڈالر مالیت کی تیار شدہ اشیاء کو بغیر ڈیوٹی امریکہ برآمد کرنے کی اجازت تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے امریکہ کو یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ امریکہ کو اپنی مارکیٹ تک درکار رسائی دے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد 60 روز میں ہوگا۔ داعش کے سینکڑوں جنگجو اور ان کے خاندان شمال مشرقی گاؤں باغوس سے انخلا کر رہے ہیں۔ وہ جنگ کے اس وقفے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو امریکی پشت پناہی والی فورسز نے دیا ہے۔ ان فورسز نے داعش کے قبضے میں رہ جانے والے اس آخری علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز، کرد ملیشیا اور انسانی حقوق کے مبصروں نے پیر کو دیر گئے اس انخلا کی تصدیق کی، لیکن کتنے شہری اور جنگجو نکل رہے ہیں اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ امریکی پشت پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے جمعے کو دیر گئے داعش کے قبضے والے اس علاقے پر حملے کیے اور باغوس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہزارہا فوجیوں کو امریکی اور اتحادی فورسز کی فضائی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت کامیاب رہے گی۔ وہ وسط مغربی ریاست آئیووا میں کسانوں سے خطاب کر رہے تھے جو امریکی چینی تجارتی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما میں جہاں اتوار کے روز شدید ترین طوفانوں میں 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امدادی ٹیمیں ابھی بھی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کم از کم 2 طوفانی بگولے زمین سے ٹکرائے تھے جس سے جنوب مشرق میں شدید موسم کا حملہ ہو گیا۔ لی کاؤنٹی کے شیرف جے جونز نے پیر کے روز کہا تھا کہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ الاباما کے گورنر کے اے وی نے منگل ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا تاکہ نقصان زدہ علاقوں کو ریاستی وسائل فراہم ہو سکیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا جس میں ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کی بحریہ نے ایک بھارتی آبدوز کی پاکستان کے سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان بحریہ کے دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان اس رپورٹ میں۔
پاکستانی بحریہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیر کی رات ایک بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا گیا جو پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم ترجمان کے بقول پاکستانی بحریہ کی جوابی کارروائی کے بعد بھارتی آبدوز کو پاکستان کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ پاکستان بحریہ کی طرف سے یہ دعویٰ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان گزشتہ ہفتے ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد سامنے آیا ہے۔ فضائی حملوں کے بعد دونوں ملکوں کی کشیدگی میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے بھارتی آبدوز کی پاکستانی حدود میں داخل کی کوشش کی ایک مبینہ ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں موجود ٹائم سٹیمپ کے مطابق یہ واقعہ پیر کو مقامی وقت کے مطابق رات 8:30 کے قریب پیش آیا۔ پاکستانی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی آبدوز نے اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی بحریہ کے اس دعوے کے بعد تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم بھارت کے مقامی ذرائع ابلاغ نے وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے منظر عام پر آنے والی ویڈیو کے اصل ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں، اور ابتدائی معائنے سے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو 2016 کی ہے اور یہ کہ پاکستان پروپیگنڈے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے سابق اعلیٰ آفیسر سلیم اختر کہتے ہیں کہ بھارتی آبدوز کا پاکستانی سمندری حدود کے انتہائی قریب آ جانا نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت کشیدگی میں کمی نہیں چاہتا۔
ایسی آبدوز کا ایسے اتنے قریب آ جانا یہی ایک قسم کی اشارہ ہے ایسکلیشن کی طرف اور وائلیشن کی طرف۔ تو اس کا رخ تو پاکستان سرحد کے اندر آنا تھا نا، تو اسی لیے اس کو مجبور کیا گیا کہ ہمارے جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اس سے باہر چلی جائے۔
تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کے مطابق اس آبدوز کا مقصد پاکستان کی سمندری حدود میں نقل و حرکت کو دیکھنا اور نظر رکھنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب تک سفارتی و سیاسی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی، سمندری حدود اور سرحد پر اس قسم کی صورتحال رہے گی۔
اتنا ٹینشن بڑھ گیا تھا، اس کے بعد جو ڈی ایسکلیشن ہوتی ہے تو وہ ایک دم تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کچھ عرصے تک جب تک کہ ایک لحاظ سے ایک ایسا ماحول نہیں کریٹ ہوتا ہے ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی، اس وقت تک میرے خیال میں یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس جو ہے وہ آئے گا۔
پاکستانی بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی بھارت کے ساتھ امن قائم رکھنے کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جو ان کے بقول پاکستان کی امن پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جماعت اسلامی کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر 5 سال تک پابندی عائد کرنے کے حکومت کے حالیہ اقدام کے خلاف منگل کو ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ایک روزہ ہڑتال کے لیے اپیل مختلف تاجر انجمنوں نے کی تھی۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
منگل کو وادی کشمیر اور جموں خطے کی چناب وادی کے چند مقامات پر، جن میں بانہال کا قصبہ بھی شامل ہے، عام ہڑتال کی گئی، جس سے ان علاقوں میں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ ہڑتال کے لیے اپیل مختلف تاجر انجمنوں نے کی تھی اور اس کا مقصد حکومت بھارت کے اس حالیہ فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا تھا، جس کے تحت جماعت اسلامی جموں کشمیر کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہڑتال شوری زدہ ریاست میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاری اور آئین ہند کی دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کی کوششوں کے خلاف بھی کی گئی۔ دفعہ 35A کے تحت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے قدیمی یا مستقل باشندوں کو حاصل ہے۔ تاہم بھارت کی بعض غیر سرکاری تنظیموں اور افراد نے دفعہ 35A کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں ان کی طرف سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں پر سنوائی عنقریب متوقع ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ کی طرف سے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کیے جانے کے ساتھ ہی مقامی انتظامیہ اور پولیس نے مل کر اس کے دفاتر، دوسری املاک اور تنظیم کی نگرانی میں کام کرنے والے ایک فلاحی ادارے فلاح عام ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اسکولوں کو مہر بند کرنا شروع کر دیا۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر پر پابندی عائد کرنے کے اعلان سے چند دن پہلے تنظیم کی پوری قیادت اور 200 سے زائد کارکنوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فلاح عام ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اسکولوں کو مہر بند کرنے کی کارروائی پر ریاست کی سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیموں نے، جن میں بھارت نواز علاقائی جماعتیں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی شامل ہیں، اپنے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ نقطہ ابھارا ہے کہ اس سے ان تقریباً 350 اسکولوں میں زیر تعلیم 100,000 کے قریب طلباء اور طالبات کا مستقبل تاریک بن جائے گا۔ نیز 10,000 اساتذہ اور دوسرے عملے کے لیے روزگار کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس اقدام کے مضمرات پر بات کرتے ہوئے کشمیر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی این وار نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
100,000 بچوں کا مستقبل اس سے خطرے میں پڑ سکتا ہے، 10,000 لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ اسکول اکانومی اور غریب بچوں کو ایک کم فیس پہ تعلیم دیتے ہیں۔ اس پابندی سے ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
تاہم بھارتی زیر انتظام کشمیر کی گورنر انتظامیہ کے ترجمان روہت کنسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جماعت اسلامی پر عائد کی گئی پابندی کا اطلاق اس کی طرف سے چلائے جا رہے اسکولوں، یتیم خانوں اور مساجد پر نہیں ہوگا۔ حکومت کی طرف سے کی گئی اس یقین دہانی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے جی انوار نے کہا،
دیکھیے اعلان تو خوش آئند ہے، لیکن یہ کوئی ٹیمپرری یا ون ٹائم اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر سرکار نے واقعی محسوس کیا کہ اس سے کتنا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کہ ان کو ایک مستقل پالیسی بنانی چاہیے کہ سکولوں پہ کوئی سیاست نہ کی جائے، کیونکہ سکولوں میں سرکار کا تسلیم شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں کلدن تنظیموں کو حکومتی کنٹرول میں لیے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سخت کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی ڈوزیر میں شامل افراد سمیت کلدن تنظیموں کے 44 رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ 44 لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بھارتی ڈوزیر میں ذکر تھا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان نے نیوز کانفرنس کی۔ سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان نے تصدیق کی کہ کلدم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے بیٹے حمزہ اظہر اور بھائی مفتی عبد الروف کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان کا نام پلوامہ حملوں سے متعلق بھارتی ڈوزیر میں شامل ہے۔
یہ جو ہمیں نام دیے گئے ہیں جو کہ ڈوزیر کے اندر شامل ہیں، ان کو اس ڈوزیر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر نہیں ہمیں کوئی اس کے خلاف پروف ملا تو یہ امپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کام کسی ایک تنظیم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر رہے ہیں۔ یہ کراس دی بورڈ ہو رہا ہے، تمام کلدم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کے اندر یہ جو دو نام آپ نے بتائے ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ڈوزیر کے اندر بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ڈوزیر والے جو لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے ان کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا کہ گزشتہ روز کالدن تنظیموں کے حوالے سے بات چیت ہوئی، پاکستان اپنی ذمہ داری کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک تنظیم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ہم کسی دباؤ میں یہ نہیں کر رہے۔
پاکستان کا ڈیسیجن ہے، پاکستان ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہے گا جس سے ہم پہ دوبارہ الزامات لگے۔ ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکراس دا بورڈ اب پاکستان کی زمین اور پاکستان کو کسی لیول پر کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔
سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ تمام کالدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو آئندہ چند دنوں تک جاری رہے گی، اگر کسی تنظیم کے اثاثوں کو تحویل میں لینا پڑا تو لیں گے۔ وفاقی حکومت کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ایک روز قبل حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پابندی کے شکار افراد اور تنظیموں کو کنٹرول میں لے کر ان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے لیے سلامتی کونسل آرڈر 2019 جاری کیا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے 21 فروری کو ہونے والے اجلاس میں کالدن تنظیموں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر دوبارہ پابندی لگانے اور حکومتی کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کے قافلے پر حملے میں 40 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے بالا کوٹ میں مدرسہ تباہ کرنے جبکہ پاکستان کی طرف سے 2 بھارتی جہاز گرانے کا دعویٰ کیا گیا، جس میں 1 پائلٹ کو گرفتاری کے بعد بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ خبر سن رہے تھے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جیش محمد سے تعلق رکھنے والے 44 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں مسعود اظہر کا بھائی اور بیٹا بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں جماعت الدعویٰ کو قلعدم قرار دے دیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلح تنظیموں کے خلاف نمائشی نہیں، سنجیدہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
مسعود اظہر کی جیش محمد اور حافظ سعید کی لشکر طیبہ بھارت اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح کارروائیوں کی ذمہ داریاں قبول کرتی رہی ہیں، اس لیے بھارت ایک عرصے سے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ پلوامہ میں حملے کے بعد اس مطالبے میں شدت آئی تھی، کیونکہ اس حملے کی ذمہ داری بھی جیش محمد نے قبول کی تھی۔ پہلے بہاولپور میں جیش محمد کے مرکز کو حکومت نے تحویل میں لیا اور اب اس کے 44 ارکان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری نے بتایا کہ مسعود اظہر کو بھی تحویل میں لیے جانے کا امکان ہے۔
یہ بالکل ایک سیریس ہے اور یہ تقریباً ابھی 2 ہفتے تک تو بہت سیریس جاری رہے گا۔ اس میں لاتعداد قسم کے جو ہیں ایکشن کھڑے کیے جائیں گے اور اس میں لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا، جانچ پڑتال بھی کی جائے گی، کچھ لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر ہیں 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم جو پاکستان ہے وہ ان پر ہے، ان کے احکامات کی بات کیا جائے گا۔ یہ
پاکستان کے سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو 24 گھنٹوں کے اندر قلعدم قرار دے دیا جائے گا۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلح تنظیموں کے خلاف کارروائی عالمی دباؤ پر کی جا رہی ہے۔ اپنے خلاف کارروائی پر یہ تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان کی طرح ہتھیار تو نہیں اٹھا لیں گی؟ عامر رانا نے کہا ایسا کوئی امکان نہیں،
چانس نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل اس طرح کا، کم از کم جماعت الدعویٰ نے تو پہلے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ گارنٹی دی اور اس مرتبہ پھر انہوں نے حکومت کو پیغام بھیجا کہ ان کی طرف سے اس قسم کا نہیں ہے، لیکن جیش کا ریکارڈ رہا ہے قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو ادھر سے کچھ لوگ، ان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ اب لیکن جیش بھی یہ وہ جیش نہیں ہے جو 2002 میں تھی اور خاصی مضبوط تھی۔ یہ بنیادی طور پہ فیٹف کے بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ پروگرس شو کرنی ہے مئی کے اندر ان گروپس کے حوالے سے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں کئی بار مسلح تنظیموں کو قلعدم قرار دیا گیا، لیکن وہ نمائشی کاروائی تھی کیونکہ کئی تنظیموں نے نام بدل کر کاروائیاں جاری رکھیں، لیکن اس بار حکومت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ بھارت کی ترجیحی تجارتی حیثیت منسوخ کر دے گی۔ اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ملکوں کے ساتھ تجارتی جنگ کا نیا باب کھل جائے گا جن پر وہ غیر منصفانہ تجارتی طریقے استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ صدر نے پیر کے روز کانگریس کو اطلاع دی کہ وہ بھارت کو عمومی ترجیحات کے اس نظام سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے تحت 5.6 بلین ڈالر مالیت کے تیار شدہ اشیاء کو بغیر ڈیوٹی امریکہ برآمد کرنے کی اجازت تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے امریکہ کو یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ امریکہ کو اپنی مارکیٹ تک درکار رسائی دے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد 60 روز میں ہوگا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی صدارتی انتخابی مہم اور کاروبار سے متعلق تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ یہ تحقیقات پیر کو ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ان کی انتخابی مہم اور صدارت کے دوران کچھ غلط نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وڈاکر سوارا کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد 2 سال ہنگامہ خیز ثابت ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت زیادہ طوفانی ہوگا۔ ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر نے کہا، ہم کسی بھی قسم کے شواہد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کریں گے، ہم اس تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تھے جیری نیڈلر کے الفاظ. جوڈیشری کمیٹی نے پیر کو ٹرمپ انتظامیہ، ان کے خاندان اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے 80 سے زیادہ لوگوں سے دستاویزات طلب کی. ان میں صدر ٹرمپ کے بیٹے ایرک اور ڈان جونیئر، داماد جیریڈ کوشنر اور سابق وکیل مائیکل کوہن شامل ہیں. یہ تحقیقات انصاف میں رکاوٹ، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات پر کی جا رہی ہیں. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس پر رد عمل مناسب وقت پر دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے کہا، میں ہر وقت ہر شخص کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اور پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے، کوئی گڑبڑ ہے ہی نہیں، یہ سب افواہ ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. وہ اپنی انتخابی مہم میں روسی مداخلت سمیت کسی بھی غلط کام کی تردید کرتے ہیں. ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی ایک اہم کمیٹی ہے جو مواخذے کی کارروائی کی انچارج ہوتی ہے. اسی کمیٹی نے سابق صدور ریچرڈ نکسن اور بل کلنٹن کے خلاف انصاف میں رکاوٹ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کی تھیں، لیکن موجودہ تحقیقات فی الحال مواخذے کی کارروائی نہیں ہے. سینٹر آف امریکن پروگریس کے جیریمی وین کک نے اس بارے میں کہا،
Whether this becomes a scandal for Donald Trump on the proportions of Watergate.
Watergate واحد اسکینڈل تھا جس کی وجہ سے ایک صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑا. کیا یہ معاملہ اتنا بڑا بن سکے گا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس تحقیقات میں سے کیا برآمد ہوتا ہے. یہ تھے جیریمی وین کک کے الفاظ. یہ کاروائی اس تحقیقات سے الگ ہے جو روسی مداخلت سے متعلق رابرٹ مولر کی قیادت میں کی جا رہی ہے، اور جس کے نتائج جلد متوقع ہیں. امریکن یونیورسٹی کے تاریخ داں ایلین لچمین نے کہا، ہم قطعی نہیں جانتے کہ اس رپورٹ میں روسیوں کے تعاون سے سازش کی بات پر کیا سامنے آئے گا. یقینی طور پر بہت دھواں اٹھا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے کہ کہیں آگ بھی لگی ہے یا نہیں. یہ تھے ایلین لچمین کے الفاظ. گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے بیان کے بعد ایوان نمائندگان کی تحقیقات ان کے لیے ایک اور جھٹکا ہے. کوہن نے کہا تھا،
Everybody's job at the Trump organization is to protect Mr. Trump. Every day,
ٹرمپ آرگنائزیشن میں ہر روز ہر شخص کی ذمہ داری صدر ٹرمپ کا دفاع کرنا ہے. بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ انہیں صدر ٹرمپ کی خاطر کسی بات پر جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہ معمول ہے، اور اس وقت ملک میں بالکل یہی ہو رہا ہے. یہ تھے مائیکل کوہن کے الفاظ. صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے سے متعلق دوسری عدالتی تحقیقات بھی جاری ہیں، جن میں نیو یارک، نیو جرسی اور واشنگٹن ڈی سی کی عدالتیں شامل ہیں. پیٹسی اوڈوکس وڑا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے سینیٹرز نے گزشتہ اکتوبر ترکی میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگجی کی ہلاکت پر ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل پر سخت تنقید کی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
قانون ساز انتظامیہ پر ایک ایسے قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہیں جو اس سے سعودی عرب کے حکومت مخالف رپورٹر کی موت کے ذمہ داروں کے بارے میں چھان بین اور نشاندہی کا متقاضی ہے. خشوگی کو ترکی میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے خشوگی کی گزشتہ اکتوبر میں ہونے والی ہلاکت کی تہ تک پہنچنے کا وعدہ کیا تھا.
It is a reporter with the Washington Post. And it's something like that should not be allowed to happen. Something like that should not happen. And we intend to get to the bottom of it.
وہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک رپورٹر ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے پیش آنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، ایسا واقعہ جسے ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ہم اس کی تہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. گلوبل میگنٹس کی ایکٹ کے تحت وائٹ ہاؤس کے پاس صحافی کی ہلاکت کے ذمہ داروں کی نشاندہی کے لیے 120 دن تھے، اور یہ ڈیڈ لائن گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی. نیوز رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خشوگی کی سزائے موت پر عمل درآمد کا حکم دیا تھا. خشوگی واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹر تھے جو سعودی حکومت کے بارے میں تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ خشوگی کی موت کی ذمہ داری ایک کھلا سوال ہے. وہ ولی عہد شہزادے کی جانب سے اس ہلاکت میں ملوث ہونے کی تردیدوں کی بھی توثیق کر چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
داعش کے سینکڑوں جنگجو اور ان کے خاندان شمال مشرقی گاؤں باغوس سے انخلا کر رہے ہیں. وہ جنگ کے اس وقفے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو امریکی پشت پناہی والی فورسز نے دیا ہے. ان فورسز نے داعش کے قبضے میں رہ جانے والے اس آخری علاقے کو گھیرا ہوا ہے. شامی ڈیموکریٹک فورسز، کرد ملیشیا اور انسانی حقوق کے مبصروں نے پیر کو دیر گئے اس انخلا کی تصدیق کی، لیکن کتنے شہری اور جنگجو نکل رہے ہیں اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں.
Thank you.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے ہندو برادری کے حوالے سے متنازعہ بیان پر وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیاض الحسن چوہان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ لاہور سے اسد صہیب کی ایک رپورٹ۔
فیاض الحسن چوہان نے منگل کے صبح اپنا ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا تھا جسے قبول نہیں کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب کیا گیا جہاں پر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کا بیان ان کی ذاتی رائے تھا جسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سخت ناپسند کیا۔
فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے اس پورٹ فولیو سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ان سے معذرت بھی کی ہے کہ اگر ہمارے جو وزیر صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کو جس بھی قسم کی کوئی دلی دکھ پہنچا ہے۔
سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ ایسے حالات جب پاکستان اور بھارت میں کشیدگی ہے، ہندوستان کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کا منفی پہلو اجاگر کر سکے۔
جو بات اس نے کہی ہے اس سے پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، یہ اس کی کام عقلی ہے یا اس کو کوئی فکر نہیں کہ اس نے ہندو اقلیت کے خلاف جو باتیں کی ہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا باہر بھی امیج خراب ہوگا اور ہندوستان کو بھی ایک موقع ملے گا۔
واضح رہے کہ فیاض الحسن چوہان ماضی میں بھی متنازع بیانات دیتے رہے ہیں۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
حقوق انسانی کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلوچستان کی صوبائی حکومت سے حقوق انسانی کے سرگرم کارکن ابراہیم لونی کے قتل کی پولیس رپورٹ درج کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عاصم علی رانا نے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس اسلام آباد میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی اجلاس میں ارمان لونی کی بہن وڑنگا لونی بھی شریک ہوئیں۔ کمیٹی اجلاس میں خصوصی طور پر مدعو رکن قومی اسمبلی محسن داور نے کہا کہ پولیس اس کیس میں ایف آئی آر درج کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے، ہمارے خلاف تو پلک جھپکتے ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے۔ اجلاس میں شریک سینیٹر عثمان کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے کہ قتل کے بعد ایف آئی آر بھی درج نہ ہو۔
اور افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس نہیں دیا۔ یہاں پہ دن دہاڑے سینکڑوں لوگ بےچارے کو مارا، پھر وہ شہید ہو گئے، راستے میں اسپتال کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے، اسپتال کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے، تو اس کے خلاف کوئی نوٹس نہیں دیتے ہیں، یعنی جنگل کا قانون ہے۔
کمیٹی کو بلوچستان پولیس کے حکام نے بریفنگ دی اور کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، پی ٹی ایم کے خلاف نہیں۔ اجلاس میں ارمان لونی کی بہن وڑنگا لونی بھی شریک ہوئے جنہوں نے کہا کہ ارمان لونی پر پولیس نے تشدد کیا، ارمان لونی کو اسپتال لے کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور بعد میں ہلاکت کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ ارمان لونی کی ہلاکت میں بدنیتی سامنے آ رہی ہے، پی ٹی ایم نے دوسری جماعتوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جلوس نکالا تھا، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پی ٹی ایم کو برداشت نہیں کر رہی چاہے وہ ان کی حمایت میں ہی کیوں نہ ہو، پی ٹی ایم کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے کوئی شواہد نہیں۔ سینیٹر عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی کے ارکان پولیس کی وضاحت سے مطمئن نہیں تھے۔
کمیٹی نے بہت واضح طور پر فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد اس کے خلاف درج کرنا چاہیے، جس میں منسٹر مزاری صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ ایف آئی آر درج ہونا چاہیے۔
دوران اجلاس وزیر انسانی حقوق شری مزاری نے کہا کہ حکومت کا پی ٹی ایم سے کافی انٹریکشن رہا ہے اور ابھی بھی ہے، ارمان لونی کی ہلاکت کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، پی ٹی ایم کارکنان کی گاڑی پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ کمیٹی ارکان نے متفقہ طور پر ارمان لونی کی ہلاکت کی ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش کر دی اور کہا کہ ایف آئی آر اندراج کے بعد ایف آئی آر کی کاپی کمیٹی کو فراہم کی جائے، اگر ایف آئی آر درج نہ کی گئی تو پولیس کے خلاف تحریک استحقاق ایوان میں پیش کی جائے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر جنہیں امریکہ عبوری صدر کی حیثیت سے تسلیم کر چکا ہے اپنے وطن واپس آئے ہیں تاکہ صدر نکولس مدورو کی حکومت کے خاتمے کی اپنی تحریک کو دوبارہ مضبوط کر سکیں۔ وان گائیڈو حمایت حاصل کرنے کے لیے لاطینی امریکہ کے کئی شہروں کا دورہ کر چکے ہیں. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
کراکس میں ایک تقریر کے دوران گائیڈو نے کہا کہ ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا. تیئیس فروری کو ہم منظم ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ اس میں مشکلات ہوں گی, یہ جانتے ہوئے کہ اس میں پیچیدگیاں ہیں, مگر ایک اہم نصب العین تک پہنچنا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. کیا ہم 23 فروری کو کامیابی کا دن کہہ سکتے ہیں؟ بلا شبہ نہیں. یہ الفاظ تھے گائیڈو کے. پیر کو گائیڈو واپس آئے تو انہیں اپنی سلامتی اور ممکنہ گرفتاری کے بارے میں تشویش تھی, کیونکہ صدر نکولس مدورو اس بارے میں خبردار کر چکے تھے. تاہم ایئرپورٹ پر گائیڈو کا استقبال ان کے بہت سے حامیوں نے کیا اور انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. بعد میں وہ ایک پرہجوم ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے. درجنوں ملک جن میں امریکہ بھی شامل ہے گزشتہ برس صدر مدورو کے کروائے گئے انتخابات کو غیر قانونی گردانتے ہوئے گائیڈو کو وینزویلا کا جائز صدر تسلیم کر چکے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی شہریوں کی جانب سے کیوبا کی ان درجنوں کمپنیوں کے خلاف مقدمات دائر کرنے کی اجازت دے دے گی جن کا تعلق فوج اور انٹیلیجنس سروسز سے ہے. اس کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
یہ اقدام علامتی طور پر کیوبا پر امریکی دباؤ میں اضافہ کرتا ہے, لیکن مقدمات کو کیوبا کے ان کاروباری اور سرکاری اداروں تک محدود رکھتا ہے جن پر پہلے ہی امریکہ کی خصوصی پابندیاں عائد ہیں. خبر رساں ادارے نے کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس کے اس بیان کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کیوبا کی کمپنیوں کے خلاف امریکی اقدام کو سختی سے مسترد کیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام پر ہوانا کی سڑکوں پر مزید مخالفت دیکھنے میں آئی. کیوبا کی ایک طالبہ سیرے روڈریگس گونزیلس کا کہنا تھا, یہ ایک بہت سخت اقدام ہے کیونکہ یہ ملک کو ایک بڑے طریقے سے متاثر کرے گا, اقتصادی اور سیاحتی دونوں شعبوں میں. یہ الفاظ تھے کیوبا کی ایک طالبہ کے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انتظامیہ کا یہ اقدام امکانی طور پر کیوبا کی جانب سے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حمایت پر ایک جوابی کارروائی ہے جن پر امریکہ عہدے سے الگ ہونے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ حزب اختلاف کے لیڈر یوان گوائیڈو کو وینزویلا کے عبوری صدر کے طور پر تسلیم کرتا ہے. امریکہ کی کچھ کمپنیوں نے اس وقت سے جزیرے پر سرمایہ کاری شروع کر دی تھی جب سابق امریکی صدر براک اوباما نے سرد جنگ کے اس پرانے دشمن کے ساتھ تعلقات دوبارہ شروع کیے تھے. تاہم یہ تعلقات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایک بار پھر سرد مہری کا شکار ہو گئے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت کامیاب ہوگی. وہ وسط مغربی ریاست آئیوا میں کسانوں سے خطاب کر رہے تھے جو امریکی چینی تجارتی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے. پومپیو نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدہ ایسا ہونا چاہیے جو لاگو کیا جا سکے. انہوں نے کہا,
For China is concerned, new market access must come, and we must do so in a way that creates systems.
وزیر خارجہ مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک چین کے خدشات کا تعلق ہے نئی منڈیوں تک رسائی ضرور ہونی چاہیے, اور ہمیں اس طریقے سے ایسا کرنا چاہیے کہ ایسا نظام وضع ہو جو نافذ کیا جا سکے. ایک ایسے معاہدے, ایسی دستاویز پر دستخط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چین جو وعدے کرے انہیں نافذ کرنے کی صلاحیت اور قوانین موجود نہ ہوں. یہ تھے مائک پومپیو کے الفاظ. اور چین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو, جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے, اس سال سخت جدوجہد کا سامنا ہے. ایسے میں جبکہ چین سست رو معیشت اور امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع سے نمٹ رہا ہے, اسے بہت سے چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے لیے بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ یہ ہے مدثرہ منظر.
چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے سامنے اپنی حکومت کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے لی کی کیانگ نے مندوبین کو بتایا کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکسوں میں کمی کی جائے گی اور جدیدیت پر توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس سال بیجنگ کی پیداوار کا ہدف 6 سے 6.5% تک ہوگا. لی کی تقریر کا لہجہ بہت گمبھیر تھا اور انہوں نے 70 سے زیادہ مرتبہ استحکام یا مستحکم کرنے کے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے استحکام، مالی شعبے، بے روزگاری، توقعات، غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاری اور امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازعوں کا ذکر کیا۔
As we pursue development this year, we will face a graver and more complicated environment as well as risks and challenges.
انہوں نے کہا ایسے میں جب ہم اس سال ترقی کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ایک گمبھیر اور زیادہ پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہوگا اور خطرات اور چیلنجز درپیش ہوں گے جو تعداد اور حجم میں پہلے سے زیادہ ہیں۔ ہمیں ایک سخت جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تجارت میں کشیدگیاں اور محصولات بیجنگ کو درپیش چیلنجز میں اضافہ کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بڑی فرم واوی کی چیف فائنینشل آفیسر کی حوالگی کے لیے امریکہ کی درخواست، کمپنی کے بارے میں لاحق تشویش اور چین کی حکومت کے ساتھ اس کے روابط سب اس پیچیدہ صورتحال کا حصہ ہیں۔ تاہم پھر بھی امریکی اور چینی عہدیداروں کو امید ہے کہ دونوں ملک کسی سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے پیر کے روز کہا کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ دنوں اور ہفتوں میں ان کے کہنے کے مطابق کوئی اہم اعلان ہوگا۔ بیجنگ کی سالانہ سیاسی میٹنگز کے موقع پر بات کرتے ہوئے چین کے وزیر تجارت ژونگ شان نے کہا کہ دونوں ممالک کو اب بھی کچھ مشترکہ نکات کی تلاش ہے۔
At present, working teams are still continuing negotiations as we still have a lot to do.
انہوں نے کہا فی الوقت دونوں ٹیمیں مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ چین اور امریکہ آگے بڑھ کر ملیں اور ساتھ مل کر کام کریں۔ اس سال نیشنل پیپلز کانگریس کے موقع پر توقع ہے کہ چین غیر ملکی سرمایہ کاری کے اپنے پہلے قانون کی منظوری دے گا۔ ایسے میں جبکہ چینی معیشت کی رفتار سست ہے، ملکی کمپنیوں کی مدد کے لیے لی کہتے ہیں کہ چین کمپنیوں کے ٹیکسوں اور سوشل انشورنس کی ادائیگیوں میں تقریباً 300 ارب ڈالر کی کمی کرے گا۔ بیجنگ اپنے دفاعی اخراجات میں اس سال 7.5% اضافہ کرے گا جو 177 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اصل اعداد و شمار اس سے زیادہ ہیں، مگر بیجنگ کی جاری کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر چین کا بجٹ اب بھی اس سے 3 گنا زیادہ ہے جو بھارت خرچ کرتا ہے، تاہم واشنگٹن کے مقابلے میں یہ اب بھی کم ہے جس نے گزشتہ برس تقریباً 700 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کیے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈی این اے کی جانچ کے لیے آسان کٹس زیادہ مقبول ہو رہی ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ لوگ خرید سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نتاسیا جومین کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
ڈی این اے کی جانچ کے لیے آسان کٹس زیادہ مقبول ہو رہی ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ لوگ خرید سکتے ہیں۔ اب جینیاتی جانچ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ یہ معلوم کر سکیں کہ آپ کا خاندان کہاں سے آیا، آپ کی صحت کی صورتحال کیا ہے۔ نتاسیا جینن کہتی ہیں کہ اس بات کا انکشاف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسے رشتے دار کون ہیں جن سے آپ واقف بھی نہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت سی کمپنیاں ڈی این اے کی جانچ کی ایسی سہولت مہیا کرتی ہیں جس میں سوئی یا خون کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تقریباً $100 کے عوض کوئی بھی شخص اپنے لعاب کا نمونہ کسی بھی لیبورٹری میں بھیج سکتا ہے جہاں سے مہینے بھر بعد اسے تفصیلی جینیاتی پروفائل دستیاب ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے ایک مکین جیسن لیمبرو کا خیال تھا کہ ان کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے۔ انہوں نے ڈی این اے کی جانچ کرائی تاکہ صرف یہ معلوم کیا جائے کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ انہیں پتا چلا کہ ان کا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرت نہیں ہوتی کہ ڈی این اے سے انہیں اس بات میں مدد مل جاتی ہے کہ ان کا خاندان کہاں سے آیا تھا۔ ڈی این اے کے بہت سارے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ کمپنیاں دنیا بھر میں اپنے ڈیٹا بیس کو وسعت دے رہی ہیں جس سے خاندانی پس منظر کا پتہ چلانے میں مدد ملتی ہے۔ اس بات سے ایک خاتون زینا کو بھی مدد ملی جسے اپنے خاندان کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں تھا اور اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اس کے دادا کرائمیا میں پیدا ہوئے تھے۔ تاہم اسے جانچ سے اپنے دور کے بعض رشتے داروں کے بارے میں معلوم ہوا جو یوکرین میں آباد تھے۔ اس کا کہنا تھا،
This is just unbelievable. When I saw the results, I started crying. It was a big emotional shock.
یہ ناقابل یقین تھا۔ جب میں نے نتائج دیکھے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ میں نے سوچا خدایا یہ سب لوگ وہاں قیام پذیر تھے اور میں اب یہاں ہوں۔ جیسن لیمبرو بھی ڈی این اے کی جانچ کرانے والوں میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
This is the first time I've ever had a brother, so I've kind of gone through the range of emotions. Actually, the first email he ever sent me was, Hey, little brother, and I could feel...
یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے۔ مجھے جذباتی ہیجان کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ حقیقتاً پہلی ای میل اس نے مجھے بھیجی، اس میں لکھا تھا، ہیلو میرے چھوٹے بھائی، اور مجھے گویا ایسا محسوس ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا تم نے یہ کیا کہا۔ ان کی ابھی تک باضابطہ ملاقات تو نہیں ہوئی، تاہم انہوں نے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ وہ جب ملیں گے تو ماضی اور حال کی بہت سی داستانیں یقیناً ان کی منتظر ہوں گی جن کا وہ تبادلہ کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی یونیورسٹیوں میں بزنس کے گلوبل تربیتی پروگرام خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ سال 2019 کے آغاز پر پاکستانی یونیورسٹیوں میں پہلی بار کاروباری شعبے کے بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے تخلیقی اور سوشل انٹرپرائز کے شعبوں میں تربیتی پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں۔ گلوبل انکیوبیشن نامی یہ پروگرام، جو زیادہ تر طالبات پر مرکوز ہوں گے، سینٹر فار گلوبل انوویٹرز اور برٹش کونسل کے پروگرام ڈائس کے تحت ترتیب دیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹر فار گلوبل انوویٹرز پاکستان کے کو فاؤنڈر اور سی ای او عمران جتالا نے، جو اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں، اپنے ادارے اور بزنس کے اس تربیتی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
سینٹر فار گلوبل انوویٹرز از اے کنسلٹنگ پلیٹ فارم جس پہ ہم گلوبل انوویشن جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈفرینٹ ورک شاپس کی، انٹرنیشنل اسپیکرس کو لا کے پاکستان میں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی وی ہیو گاٹ اے برٹش کاؤنسل پروجیکٹ جو کہ ڈائس پروگرام ہے ان کا، ڈیولپنگ انکلوسیو اینڈ کریٹو اکانومیز، جس میں ہم دو یونیورسٹیز میں انکیوبیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔
عمران جتالا نے بتایا کہ سان فرانسسکو، بوسٹن، برلن، دبئی اور اسلام آباد کے ماہرین کے ایک گلوبل پینل کی مدد سے شروع کیے گئے اس ایک سالہ پروگرام کے تحت لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طالب علموں، خصوصی طور پر طالبات کو کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی۔
میں پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، اس میں ہم انکیوبیشن پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پینل آف کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے ہم اس کو ڈلیور کریں گے۔ یہ لاہور یونیورسٹی کی اسٹوڈینٹس ہوں گی اور اسی طرح نمل میں نمل کے اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے۔ یہ ان کو اپنا ایک روزگار شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا اس کی وہ امپلائمنٹ کی بجائے اپنا بزنس بنانا سیکھیں۔
عمران جتالا نے مزید کہا،
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی 15,000 فیمل اسٹوڈینٹس کی یونیورسٹی ہے، اینڈ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی از ایشیاز لارجسٹ فیمل یونیورسٹی، جس میں ہم ایک سال کے اندر 20 اسٹارٹ اپس، فیمل لیڈ 20 اسٹارٹ اپس پروڈیوس کریں گے۔
عمران جتالا نے کہا کہ یہ پروگرام سوشل انٹرپرینیورشپ اور کریٹو یعنی تخلیقی اور اختراعی انٹرپرینیورشپ پر مرکوز ہوگا۔
وی ہیو لاٹ آف سوشل اپرچونیٹیز لائک کلین ڈرنکنگ واٹر میں، ہیلتھ کیئر میں، انرجی میں، ایجوکیشن میں، وی ہیو ہیوج گیپس فوڈ سیکٹر کے اندر، تو بہت کام سوشل انٹرپرینیورشپ کی ڈائمینشن میں بھی ہو سکتا ہے، اینڈ اسی طرح سے کریٹو میں لائک فائن آرٹس ہے، انٹیریئر ڈیزائن ہے، اور کریٹو اسکلس لائک پینٹنگ ہے، یہاں پہ بھی بہت اسکوپ ہے۔
اس پروگرام کے تحت دی جانے والی سہولیات کا ذکر کرتے ہوئے عمران جتالا نے کہا،
اس میں ایک تو 6 مہینے کے لیے ان کو باقاعدہ ایک جگہ ملے گی کام کرنے کی، جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے پروجیکٹ پہ کام کریں گے، ان کو انڈسٹری میں لوگوں سے کنیکٹ کروایا جائے گا، ٹریننگ پروگرام کے دوران اور ٹریننگ پروگرام کے بعد بھی ہم ان کو ڈفرینٹ انویسٹرز سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے، اینڈ آئیڈیا اس کے وہ پروفیٹیبل بزنسز بنائیں، انویسٹیبل بزنسز بنائیں اور انویسٹمنٹ ریز کریں۔
یہ تھے گلوبل انوویٹرز کے کو فاؤنڈر اور سی ای او عمران جتالا، جنہوں نے کہا کہ نمل اور لاہور ویمن یونیورسٹی میں بزنس کے گلوبل تربیتی پروگرام سے پاکستان میں تخلیقی اور سوشل انٹرپرینیورشپ کے فروغ میں مدد ملے گی اور پاکستان اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے درمیان ان شعبوں میں موجود خلا پر ہو سکے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت بہتر چلانے کے ساتھ. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورزش اور خوراک صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے, لیکن آج ہم آپ کو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی دلی امراض کے ماہر کی ایک بڑی دلچسپ تجویز بتا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ورزش اور اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسکراتے بھی رہیں تو کیا ہی بات ہو. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ اب آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں.
Okay, one, two, three, twirl.
ایک دو تین اور جناب اب ذرا سا گھوم جائیے. یہ ہیں کینڈرا مارٹن جو تین چھوٹی بچیوں کی تصویریں بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مسکرانے کی بھی ہدایت کر رہی ہیں.
All right, big smiles.
بھائی ذرا کھل کر مسکراؤ نا.
I tell people to fake laugh and they feel stupid doing it, but the result
Martin کہتی ہیں کہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ موٹی ہنسیں, لیکن ہنسے ضرور. ایسا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر وہ مسکرانے لگتے ہیں, اور وہ بھی سچ مچ کی مسکراہٹ.
So they're touching. There we go. One, two.
اب آپ خود ہی سن لیجیے ان کی خوبصورت ہنسی. اور یہی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کیمرے پر بہت بھلی لگتی ہے. ان بچیوں کو دل کا عارضہ نہیں, لیکن ان کی مسکراہٹیں صحت مند دل کا باعث ضرور بنتی ہیں. ڈاکٹر آنند چکلنگم دل کے امراض کے ماہر ہیں اور یونیورسٹی آف میزوری کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ بھی انہی ڈاکٹروں میں سے ہیں جو اپنے مریضوں کو مسکرانے کا مشورہ دیتے ہیں.
When we smile, the brain wiring gets altered.
ڈاکٹر چکلنگم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو دماغ چوکس ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کیمیکل وہاں پر بنتے ہیں وہ مثبت اثرات بھی رکھتے ہیں. چکلنگم کے اس مشورے کی تائید متعدد جائزوں سے ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مسکراہٹ سٹریس یا دباؤ پر قابو پانے کی طرف پہلا قدم ہے, جس سے ذہنی دباؤ کے مضر اثرات پر کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. جب ہم کسی طرح کے بھی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کئی طرح کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں, جن میں آرڈینلن اور کارٹیزول بھی شامل ہے. آرڈینلن سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ کارٹیزول سٹریس یا پھر ذہنی دباؤ کا کلیدی ہارمون ہے, جس سے خون کے بہاؤ میں شکر کا تناسب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ خطرے میں ہیں تو پھر یہی ہارمون آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک بات آپ کو یہاں ضرور بتاتے چلیں کہ بار بار اگر یہ ہارمونز پیدا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں, اور انہی کی وجہ سے دل کی بیماری یا پھر سٹروک کا خطرہ ہو سکتا ہے. جو لوگ سٹریس اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اس پر قابو پانے کے طریقے بھی تلاش کرتے ہیں. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی, ضرورت سے زیادہ کھانا یا پھر شراب نوشی سے اس ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش سے آپ کے دل یا دوسرے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
Once people smile, they are relaxing. This relaxation directly lowers blood pressure.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ جب لوگ مسکراتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اپنا دباؤ ہی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور خون میں شکر کا تناسب بھی بہتر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر چکلنگم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھنٹے کے دوران کم سے کم 20 بار مسکرائیں. ظاہر ہے کہ یہ تعداد تو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے, لیکن اس میں ادویات کا تو کوئی دخل ہے نہیں جو کوئی اپنے مضر یا منفی اثرات چھوڑ دیں گے.
If we are smiling, we are breaking that link between stress and the health.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسکراتے ہیں تو اپنے اس رابطے اور لنک کو توڑ دیتے ہیں جو سٹریس اور ہماری صحت کے درمیان موجود ہے, اور یہی وہ مسکراہٹ ہے جسے مارٹن اپنی فوٹوگرافی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں.
Waking up in the morning with a smile on my face, it's going to put everybody in a better mood.
مارٹن کا کہنا ہے کہ صبح سویرے چہرے پر مسکراہٹ لیے بیدار ہونے سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ہر کسی کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے, اور یہی وہ رویہ بھی ہے جو ہر کسی کے دل کی صحت کے لیے بہتر اور عمدہ بھی ہے. تو آئیے کچھ مسکرانے سے ابتدا کرتے ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. پرانی جینز اور گٹار,
پرانی جینز اور گٹار, محلے کی وہ چھت اور میرے یار, وہ راتوں کو جاگنا, صبح کر جانا خود کے دیوار.
علی حیدر نے یہ گیت گا کر جینز کو ایک عالمگیر رنگ دے دیا تھا. امریکہ کا یہ قومی پہناوا جس اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے اسے دنیا بھر میں مقبول ہونا ہی چاہیے. جینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برسوں انہیں فیشنیبل رنگ دینے کے لیے فیکٹریوں میں کارکن سینڈ پیپر سے ان کی خوب رگڑائی کرتے رہے ہیں تاکہ ان کا رنگ اڑ جائے، ان میں نرمی آ جائے اور پہننے میں آرام دہ ہو جائیں۔ مگر وقت بدلا، وقت کے انداز بدلے اور فیشن کی دنیا بھی بدلنے لگی۔ لیوی اسٹراس کمپنی میں ڈیزائنر جینز کو آخری ٹچ دینے کے لیے ڈیجیٹل پین اور ٹچ اسکرین کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ نئے ڈیزائن لیزر مشین پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور صرف 90 سیکنڈز میں جینز کی ایک پینٹ کی حیات ہی تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ ہاتھ سے کرنے میں اس عمل میں 30 منٹ کی محنت درکار ہوتی ہے۔ لیوی اسٹراس کی جینز میں ٹیکنیکل انوویشن کے صدر بارٹ سائٹس کہتے ہیں،
It's one that will surely transform how jeans wear is
یہ ایک چیز یقینی طور پر جینز کو تبدیل کر دے گی کہ جینز کیسے پہنی اور ڈیزائن کی جاتی ہیں، انہیں کیسے تیار کیا جا رہا ہے یا فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیوی اسٹراس کی چیف سپلائی آفیسر لز اونیل کہتی ہیں کہ 165 برس سے جینز کا کاروبار کرنے والے اس ڈیجیٹل طریقے کو اپنا کر بہت کم وقت میں جینز فیکٹری سے مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں، اور آپ جانیے وقت پیسہ ہے۔ لی فنگ سورسنگ کی ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے۔ وہ اپنے گاہکوں کو باقاعدہ یہ مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ کیسے ڈیجیٹل طریقے اپنا کر اور نئے سافٹ ویئر کے ذریعے 3D لباس تیار کرنے کی صنعت میں انقلاب لا سکتا ہے۔ وٹنی کیتھکارٹ کیتھکارٹ ٹیکنالوجیز کی چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتی ہیں،
So if you think about creating product in 3D, where you could actually essentially
چنانچہ اگر آپ 3D میں کوئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایک لباس تیار کرنے سے پہلے پوری کھیپ کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ یوں نہ صرف کپڑا بلکہ وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سین فرانسسکو میں فیشن کی فرم بیٹا برانڈ کے چیف ایگزیکٹو کرس لنڈلینڈ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کی بچت ہی اصل بچت ہے۔
The amount of time that goes on decision making and making prototypes can take weeks and months, and we eliminate that.
فیصلہ کرنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور نمونے تیار کرنے میں، اس میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں، یوں یہ وقت بچ جاتا ہے۔ ٹیکنالوجیز کی نئی لہر زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح فیشن کی صنعت میں بھی تبدیلی لا رہی ہے، اور نت نئے اور جدید نمونوں اور اشیاء کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھلا ہو نئی ٹیکنالوجیز کا کہ وہ اس مانگ کو پورا کرنے میں فیکٹریوں کے مالکان کی مدد کر رہی ہے۔
بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں۔
مدد شیرا منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ باتیں رہ جاتی ہیں۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر جان۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔